السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے کچھ اہم خبروں کی سرخیاں. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں وبا کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. سعودی حکومت کی جانب سے پابندی کے خاتمے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق 18 جنوری کو 9ویں، 10ویں اور 11ویں جماعت میں تدریسی عمل شروع ہوگا. 25 جنوری سے پرائمری سے 8ویں تک اور 1 فروری سے جامعات اور دیگر اعلیٰ تعلیمی ادارے کھل جائیں گے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہزارہ برادری کے 11 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد لواحقین نے کوئٹہ میں مغربی بائی پاس کے مقام پر احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے کلدم تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما ذکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے کیس میں لاہور سے گرفتار کر لیا ہے. پاکستان کی حکومت نے امریکی اثاثات ریکوری فرم براڈ شیٹ کو 2.87 کروڑ ڈالر جرمانے کی ادائیگی کر دی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ 5 جنوری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہا ہے، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کابل کی مذاکراتی ٹیم کو حکومت کو پوری حمایت کا یقین دہانی کرائی ہے. افغان صدر نے یہ بات اتوار کو کابل میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کے دوران کہی ہے. بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے جب افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بین الاقوامی برادری اور افغان حکومت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طالبان سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر بین الافغان مذاکرات کے دوران دوسرے فریقین کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو طالبان اسی طرح اپنے وعدوں کا پاس کریں گے جس طرح طالبان نے دوحہ معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہوئے امریکی فورسز کے خلاف اپنے حملے مکمل طور پر روک دیے تھے. طالبان نے افغانستان میں موجود امریکی افواج کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے طالبان کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے جاری رکھے تو طالبان بھی امریکی فوجوں پر حملے دوبارہ شروع کر دیں گے. افغانستان میں امریکی افواج کے ترجمان سونی لیگٹ نے طالبان کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات درست نہیں ہیں. ایک ٹویٹ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم طالبان کے حملوں کے خلاف افغان افواج کا دفاع کریں گے اور تمام فریقین سے اپیل کریں گے کہ وہ پرتشدد حملے ختم کرتے ہیں. سیاسی تجزیہ کار نجیب آزاد کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین کو جنگ بندی اور ملک کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے معاہدہ طے کر لینا چاہیے تاکہ افغانستان میں قتل و غارت بند ہو. افغان صدر اشرف غنی نے آج پیر کے روز کابل میں وزارت دفاع میں افغان فوجیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کے لیے ایک باوقار امن کے خواہاں ہیں جس کے تحت ملک میں صرف سرکاری افواج ہی طاقت استعمال کرنے کی مجاز ہوں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں غیر مقامی جوہری کو نئی دہلی کی طرف سے 9 ماہ پہلے متعارف کرائے گئے نئے قانون اقامت کے تحت علاقے کی شہریت اختیار کرنے پر مشتبہ عسکری پسندوں نے ہلاک کر دیا ہے. مقتول 70 سالہ ستپال نسچل کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا اور وہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں گزشتہ 4 دہائیوں سے سونے اور زیورات کی تجارت کر رہے تھے. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم ایک عسکری تنظیم دا ریزسٹنس فرنٹ یا مزاحمتی محاذ نے جوہری کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ ستپال نسچل جیسے لوگ جنہوں نے قانون اقامت کے تحت شہریت کی سندیں حاصل کر لی ہیں دراصل بھارت کی ہندو قدامت پسند تنظیم راشٹریہ سوئم سیک آر ایس ایس کے ایجنٹ ہیں. امریکی ایوانی نمائندگان کے 100 سے زائد ارکان اور 1 درجن کے قریب سینیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ الیکٹورل ووٹس کی تصدیق کے عمل کو روکنے کی کوشش کریں گے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں فاتح قرار دیا گیا ہے. صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق صدر ٹرمپ کے 232 کے مقابلے میں جو بائیڈن نے 302 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں کوئٹہ سے ملنے والی اس رپورٹ سے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہزارہ برادری کے 11 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد لواحقین نے کوئٹہ میں مغربی بائی پاس کے مقام پر احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے۔ لواحقین نے ہلاک کانکنوں کی میتوں کو دفنانے سے انکار کرتے ہوئے وزیراعظم سے واقعے کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہزارہ برادری کے 11 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد لواحقین نے کوئٹہ میں مغربی بائی پاس کے مقام پر احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے۔ دوسری جانب مجلس وادت المسلمین نے ہلاک ہونے والے مزدوروں کی میتیں احتجاجاً دفنانے سے انکار کیا ہے، جبکہ میتوں کو بھی سڑک پر رکھ کر دھرنا دیا گیا ہے۔ مجلس وادت المسلمین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ میتوں کی تدفین اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیشن تشکیل نہ دی جائے۔ دوسری جانب واقعے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے۔ داعش نے یہ ذمہ داری غیر ملکی نیوز ایجنسی ایماک، جو کہ ان کے زیر اثر کام کرتی ہے، میں شائع ہونے والی ایک بیان میں قبول کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ داعش نے بولان کے علاقے مچھ میں ہزارہ برادری کے 11 کانکنوں کو ہلاک کیا۔ ادھر کوئٹہ میں خون جمع دینے والی سخت سردی کے باوجود لواحقین اور ہزارہ کمیونٹی کے لوگ کھلے آسمان تلے دھرنا دیے ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دھرنے کے باعث مغربی بائی پاس، قومی شاہراہ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے گزشتہ روز سے مکمل بند ہے۔ اس سے قبل ہزارہ قومی جرگہ نے پیر کے روز میتوں کو دفنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم لواحقین نے اس فیصلے کو رد کیا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب نامعلوم مسلح افراد نے ایک حملے میں 11 کانکنوں کو ہلاک کیا تھا۔ مرنے والوں کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے بھی مچھ کے علاقے گیشتری میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام سے واقعے کی فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فرنٹیئر کور کے حکام کو فوری کاروائی کا حکم دیا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے کل عدم تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما زکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے کیس میں لاہور سے گرفتار کر لیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے اقدامات پاکستان کے کیس کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے امریکی اثاثہ جات ریکوری فرم براڈ شیٹ کو 2,87,00,000 جرمانے کی ادائیگی کر دی۔ اس سے قبل جرمانے کی ادائیگی کے تنازع پر لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو مشکلات کا سامنا تھا اور اطلاعات کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے تھے۔ ماہرین قانون، قومی احتساب بیورو، نیب کے اس عمل کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سوال پر نیب ترجمان کا کہنا ہے کہ احتساب بیورو کی موجودہ مینجمنٹ کا اس معاہدے اور قانونی چارہ جوئی کے اقدام سے واسطہ نہیں، بلکہ یہ تمام کارروائی گزشتہ دوار میں ہوتی رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
لندن کی عدالت نے براڈ شیٹ کو نیب کی جانب سے واجب الادا جرمانے کی عدم ادائیگی پر لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے 2,90,00,000 ڈیبٹ کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 2018 میں نیب کے خلاف $2,00,00,000 جرمانہ عائد کیا اور امریکی کمپنی کو جرمانہ ادا نہ کرنے پر 2 سال میں $90,00,000 سود بھی شامل ہو گیا۔ تاہم پاکستانی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے $00,00,000 لینے کا برطانوی عدالتی حکم چیلنج کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے دور میں امریکی فرم براڈ شیٹ سے معاہدہ کیا گیا تھا، جس کا مقصد بیرون ملک 100 سے زائد پاکستانیوں کے اثاثوں کی معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ لندن میں اس مقدمے کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی مرتضی علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قانونی ماہرین کی غلط آرا کے باعث نہ صرف بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا بلکہ عالمی سطح پر بدنامی کا بھی سامنا رہا۔ مرتضی علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی معاہدہ تھا جو کہ یک طرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، تاہم پاکستان نے اسے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔
پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ اکاؤنٹس فریز ہوئے, اور اس کیس کے دوران حکومت پاکستان نے ان کی یہ ٹرک انہوں نے اڈاپٹ کی کہ یہ شاید ہم پیسے نہیں دیں گے اور ڈپلومیٹک امیونٹی بھی سیک کریں گے. انہوں نے ڈپلومیٹک جو سورن امیونٹی ہے اس کے لیے اپلائی کیا, نہ صرف یہ کہ وہ ملی نہیں بلکہ وہ وڈرا ہو گئی. برطانوی حکومت پہ انہوں نے لکھا کہ ہماری مدد کریں, برطانوی حکومت نے کہا کہ ہم کورٹس کے معاملات میں داخلت نہیں کریں گے, اور پھر پاکستان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے. اور یہ جو اماؤنٹس جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والنٹریلی نہیں پے کی گئی, یہ فروزن اماؤنٹ سے کی گئی, جس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. چونکہ یہ دیکھیں ایک کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو مانا نہیں تھا.
برطانیہ میں وکالت سے منسلک بیرسٹر امجد ملک کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کے مقدمے میں غفلت نہیں بلکہ مجرمانہ نااہلی ثابت ہوئی ہے, جس کی وجہ نیب کے معاملات میں پارلیمانی, عدالتی و دارجاتی نگرانی کا نہ ہونا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ نیب نے یہ معاہدہ کرتے وقت نہ تو اٹارنی جنرل آفس سے مشاورت کی, نہ ہی دفتر خارجہ یا ہائی کمیشن سے مدد لی گئی, بلکہ پیپرا قواعد کو بھی نظر انداز کیا گیا, اور عدالتی حکم نہ ماننے کے باعث پاکستان کو اب عائد جرمانے سے زائد سود کی رقم ادا کرنا پڑی ہے.
فارن آفس انوالو ہوتا ہے, سیکرٹری لیول کے لوگ بہت اچھے طریقے سے سبریز بناتے ہیں, پھر کہیں جا کے معاملہ ہوتا ہے. نیب تو اس معاملے میں مادر فدر ادا ہے. اتنا بڑا جو لاس ہوا ہے ایکسچیکر کو, میرے خیال میں اس کا پرسنلی نیب کو اس کا جواب دینا چاہیے. ایک تو پر کمیشن بننا چاہیے, دوسرا چیئرمین صاحب کو پرسنلی لائبل ٹھہرانا چاہیے. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, یہ کوتاہی نہیں ہے, یہ فیلئر نہیں ہے, مجرمانہ غفلت ہے.
نیب ترجمان نے وائس آف امریکہ کے سوال پر تحریری جواب میں بتایا ہے کہ نیب کی موجودہ مینجمنٹ نے نہ تو اس معاہدے کو عمل میں لایا اور نہ ہی اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کیا, بلکہ یہ تمام کاروائی گزشتہ ادوار میں ہوتی رہی ہیں جس کا موجودہ ذمہ داران سے واسطہ نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ اس تمام عمل میں اٹارنی جنرل آفس اور وزارت قانون کی معاونت حاصل رہی ہے, اور پاکستانی وکلا کی حکمت عملی کے نتیجے میں براڈ شیٹ کے $550 million کے دعوے کے مقابلے میں $290 million جرمانہ عائد ہوا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں 18 جنوری سے تمام تعلیمی ادارے 3 مراحل میں کھولے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے مشترکہ پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ 18 جنوری سے 9ویں, 10ویں اور 11ویں جماعتوں میں تعلیمی سلسلہ بحال ہوگا. شفقت محمود کے مطابق 25 جنوری سے پرائمری سے 8ویں جماعت تک کے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے, جبکہ 1 فروری سے جامعات اور دیگر اعلیٰ تعلیمی ادارے کھل جائیں گے. وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا گیا ہے, تاہم 14 اور 15 جنوری کو صحت کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. اس موقع پر معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے کرونا کیسز میں کمی آئی ہے, جبکہ کرونا کی دوسری لہر میں کافی حد تک ٹھہراؤ آیا ہے. آئیے اب نظر الاسلام کی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں, جس کے مطابق محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے کل عدم تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما زکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردی کے لیے مالی معاملت کے کیس میں لاہور سے گرفتار کر لیا ہے. ماہرین کے مطابق اس طرح کے اقدامات پاکستان کے کیس کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. نظر الاسلام تفصیلات کے ساتھ.
زکی الرحمان لکھوی کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی دباؤ کی وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کی معیشت مزید متاثر نہ ہو. لکھوی کی سماعت لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگی. سینئر تجزیہ نگار زاہد حسین کے مطابق ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں موجودگی پاکستان کے لیے تشویشناک شکل اختیار کر رہی ہے, اور اس کا نکلنا اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ پاکستان کتنی تیزی کے ساتھ ان تنظیموں کے خلاف عملی اقدامات کرتا ہے جو کہ کل عدم ہیں لیکن اب بھی دوسری سرگرمیوں میں متحرک ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو بھی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ پہلے انہیں صرف یا تو نظر بند کر دیا جاتا تھا یا پھر تحویل میں لے لیا جاتا تھا. زاہد حسین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ بہت بڑھ چکا ہے.
حالیہ اس میں جو ہوا ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کہ پاکستان کو کافی عرصے سے گرے لسٹ میں ہے, ہر دفعہ جاتے ہیں تو ان میں کوئی اور بھی ان پہ یعنی آبجیکشن ہو جاتی ہے, اور آبجیکشن کے حوالے یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی تنظیمیں ابھی تک کام کر رہی ہیں, ابھی تک چندے اکٹھا کر رہی ہیں جن کو بین کیا گیا ہے, جن کے اوپر جو ہے وہ ٹیررزم کے الزامات ہیں. یہ پریشر زیادہ ہے موجود کہ پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ جتنی جلدی جو ہے یہ اس کے گرے لسٹ سے ہٹے, اور اپنے آپ یہ بھی ایک خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ بلیک لسٹ میں نہ آ جائے.
نومبر 2008 میں ممبئی حملے کیس میں بھارت نے لشکر طیبہ کے دیگر رہنماؤں سمیت ذکی الرحمان لکھوی پر بھی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا تھا. اس حملے میں 160 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے, جس کے بعد لکھوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا. 6 سال بعد دسمبر 2014 میں ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی ہوئی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک نے بتایا کہ بدقسمتی سے پاکستان کی نیت پر ہمیشہ شک کیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر اسے کسی دوسری تناظر میں دیکھا جاتا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کی کاروائیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کتنا سنجیدہ ہے.
جب ہم انڈیا یا افغانستان کو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ان کا سوئل نہیں استعمال ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم خود مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہوں. اینڈ ٹو می اسپیشلی ان دی لائٹ آف دی ڈوزیئر جو ہم نے ریلیز کیا ہے, اس ڈوزیئر کو ریلیز کرنے کے بعد ہمارے لیے مینڈیٹری ہو گیا تھا کہ ہم ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہیں.
تجزیہ نگار زاہد حسین کے مطابق پاکستان پر پریشر کی نوعیت بہت مختلف ہے, اور اس کا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں مستقل طور پر رہنا عالمی پابندیوں کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے یہ کیس پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایسے اقدامات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کہ ایسے افراد کو محض وقتی طور پر گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ 5 جنوری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہا ہے, جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کابل کی مذاکراتی ٹیم کو حکومت کی پوری حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. افغان صدر نے یہ بات اتوار کے روز کابل میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کے دوران کہی. بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ ایک ایسے وقت پر شروع ہو رہا ہے جب افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بین الاقوامی برادری اور افغان حکومت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طالبان سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر بین الافغان مذاکرات کے دوران دوسرے فریقوں کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو طالبان اسی طرح اپنے وعدوں کا پاس کریں گے جس طرح طالبان نے دوحہ معاہدہ کے تحت اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہوئے امریکی فوجوں کے خلاف اپنے حملے مکمل طور پر روک دیے تھے. دوسری جانب طالبان نے افغانستان میں موجود امریکی افواج کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے طالبان کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے جاری رکھے تو طالبان بھی امریکی فوجوں پر حملے دوبارہ شروع کریں گے. طالبان نے ایک بیان میں کہا کہ اگر امریکہ طالبان امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قندھار میں ہوائی حملے اور آپریشن روکے نہ گئے تو طالبان بھرپور جواب دینے کے لیے مجبور ہوں گے اور نتائج کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی. افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان سونی لیگٹ نے طالبان کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے کے خلاف ورزی کے الزامات درست نہیں. ایک ٹویٹ میں ترجمان نے کہا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم طالبان کے حملوں کے خلاف افغان افواج کا دفاع کریں گے اور تمام فریقوں سے اپیل کریں گے کہ وہ پرتشدد حملے ختم کر دیں. ادھر افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت کل منگل کے روز سے دوحہ میں دوبارہ شروع ہو رہی ہے. افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن غلام فارق مجروح کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایجنڈے میں جنگ بندی ایک کلیدی نقطے کے طور پر شامل ہوگی. سیاسی تجزیہ کار نجیب آزاد کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کو جنگ بندی اور ملک کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے معاہدہ طے کرنا چاہیے تاکہ افغانستان میں قتل و غارت بند ہو. افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم آج پیر کے روز دوحہ روانہ ہونے سے قبل افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کری ہے. افغان صدر اشرف غنی نے آج پیر کے روز کابل میں وزارت دفاع میں افغان فوجیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغان عوام کے لیے ایک باوقار امن کے خواہاں ہیں جس کے تحت ملک میں صرف سرکاری افواجی طاقت استعمال کرنے کی مجاز ہوں. پاکستان میں وفاقی حکومت نے کرونا وبا کی وجہ سے بند تعلیمی ادارے 18 جنوری سے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعظم کے معاون خصوصی صحت کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کی بندش سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی. دوسری جانب پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کا کہنا ہے کہ سکولوں کو دوبارہ کھولنے میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی, لہذا تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے 11 جنوری سے کھول دیے جائیں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں.
پاکستان میں گزشتہ ماہ کرونا وبا کی دوسری لہر کے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت نے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے, لیکن اب تعلیمی اداروں کو 3 مراحل میں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں تک تعلیمی ادارے 18 جنوری, پہلی سے 8ویں جماعت تک کے تعلیمی ادارے 25 جنوری جبکہ یونیورسٹیز 1 فروری سے کھولی جائیں گی۔ اس سلسلے میں وزیر تعلیم کی زیر صدارت صوبائی وزرائے تعلیم کے منعقدہ اجلاس میں مئی کے آخری ہفتے اور جون کے ابتدائی ایام میں ہونے والے بورڈ امتحانات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ موسم سرما اور گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کمی پر غور کیا گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر میں کافی حد تک ٹھہراؤ آیا ہے، تعلیمی ادارے بند ہونے سے کرونا کیسز میں کمی آئی۔
ہمارے تعلیمی اداروں پہ جو پابندی لگی، جو بند کیا ان کو، اس کا ایک اثر آیا اور اس کی وجہ سے کچھ ٹھہراؤ دیکھنے میں آیا اس دوسری لہر میں، لیکن ابھی یہ چیز جاری ہے اور اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ اس میں ایک تھوڑا سا توقف کا، تھوڑا پاز کی ضرورت تھی یہ دیکھنے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے کھولیں۔
شفقت محمود نے کہا کہ ہم بیماری کا ہر وقت جائزہ لے رہے ہیں اور جیسے جیسے اس میں بہتری آئے گی تعلیم کا سلسلہ بہتر انداز میں شروع کیا جا سکے گا۔
تقریباً 14 یا 15 تاریخ کو ہم ایک دوبارہ ہیلتھ سچویشن کا ریویو کریں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بیماری کا ٹریجیکٹری ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور اس کے مطابق، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اس کے مطابق چل رہا ہے۔
اس فیصلے کے حوالے سے پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ابھی بھی تاریخوں میں توسیع کر رہی ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے سردیوں کی چھٹیوں کے بعد کھلنے کے حوالے سے 11 جنوری کی تاریخ دی گئی تھی، لیکن اب یکساں نصاب کو رائج کرنے کے لیے حکومت تاریخ کو توسیع دے رہی ہے۔
گورنمنٹ نے وہی کام کیا جو ونٹر ویکیشن کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کی آڑ میں ہمارے تعلیمی سیشن کو جو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مارکیٹ میں بکس نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے جب بکس نہیں ہوگی تو سنگل نیشنل کریکولم کا جو ان کا کھوکھلا نعرہ ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔
پاکستان میں تعلیمی ادارے کرونا وبا کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور تعلیمی ادارے تقریباً 1 سال سے بند ہیں۔ اس دوران کچھ دنوں کے لیے اسکولز کھولے گئے، تاہم کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر ان کو دوبارہ بند کر دیا گیا تھا۔ آصم علی ٹرانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور بھارت میں کرونا کی ویکسین کے سلسلے میں انتظار ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا ڈی سی جی آئی نے آکسفورڈ انسٹیٹیوٹ کی کووڈ شیلڈ اور بھارت بایو ٹیک کی کو ویکسین کے محدود اور ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ کووڈ شیلڈ پونے میں واقع سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے تیار کی ہے، جبکہ کو ویکسین بھارت بایو ٹیک کے ذریعے اندرون ملک تیار کی گئی۔ اس کا اعلان ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا وی جی سومانی نے اتوار کے روز کیا۔ تاہم کانگریس رہنماؤں نے اجلت میں ٹیکہ کاری کی اجازت دینے پر سوال اٹھائے ہیں۔ وزیر صحت اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپوزیشن کے سوال اٹھانے پر نکتہ چینی کی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے ویکسین کے استعمال کی اجازت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں تحفظ کے سلسلے میں ذرا بھی تشویش ہوگی تو ہم اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کے بقول یہ ویکسین 110% محفوظ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ شیلڈ 70.42% مؤثر پائی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس قدم کو کورونا وبا کے خلاف بھارت کی لڑائی میں ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم جلد شروع ہونے والی ہے۔ سفدرجنگ اسپتال میں کمیونٹی میڈیسن کے سربراہ اور ڈائریکٹر پروفیسر جگل کشور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جن دو ویکسین کی اجازت دی گئی ہے ان میں سے ایک تیسرے مرحلے کے تجربے کے بعد ہنگامی طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مزید تفصیلات سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے صحت عامہ کے کارکنوں کو ویکسین دی جائے گی۔
اور جو دوسرے گروپ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کو ویکسین دے پائیں گے۔ اس کا جو ٹرائل رن ہے وہ سیٹرڈے کو کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک میسیو ایکسرسائز تھی جس میں یہ پتہ لگانا تھا کہ جو مینوفیکچررز ہیں اور ویکسین ڈلیوری تک کولڈ چین مینٹین رکھنی ہوتی ہے وہ آرام سے ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔
کانگریس کے ششی تھرور، آنند شرما اور جیرام رمیش نے ان کے الفاظ میں اجلت میں ٹیکہ کاری کی اجازت دینے پر سوال اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کو ویکسین ابھی اپنے تجربے کے تیسرے مرحلے میں ہے، اس کے مکمل ہونے سے قبل ہی اس کے استعمال کی اجازت دینا عالمی پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی کی تیار کردہ ویکسین نہیں لیں گے۔ اس سلسلے میں کانگریس کے سینئر رہنما راشد الوی کہتے ہیں کہ اکھلیش یادو ہوں یا اپوزیشن کے دوسرے رہنما، وہ بجا طور پر سوال کر رہے ہیں۔
لیکن جس طریقے سے لگاتار سرکار وپکش کے نیتاؤں کے خلاف ہے، उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है। चिदंबरम 3 महीने के अंदर 4 महीने तक जेलों में रहे हैं। हुड्डा को रोज सीबीआई जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली खत्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले।
माहरीन ने भी तजर्बाती मराहल की तकमील से कबल इस्तेमाल की इजाज़त देने पर तशवीश जाहिर की है। ऑल इंडिया ड्रग नेटवर्क का कहना है कि उसे इस फैसले से सदमा पहुंचा है। हुकूमत के थिंक टैंक नीति आयोग के एक रुकन डॉक्टर वीके पाल ने को वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त देने से मुतल्लिक सवालों के जवाब में कहा,
पहली बात यह है कि ये फैसला उन्होंने एक एक्सटेंसिव डेटा जो कि प्री क्लिनिकल फेज से आया है और फेज 1 फेज 2 और जितनी फेज 3 हुई है उसके बेस के ऊपर आया है। उसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ हैं कि ये बिल्कुल वैक्सीन सेफ है। दूसरी चीज बिल्कुल साफ है कि ये इम्यून रिएक्शन अंदर जो पॉजिटिव इम्यून रिएक्शन है वो पैदा करता है।
वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर बीजेपी रहनुमाओं ने सवाल उठाने पर अपोजिशन रहनुमाओं पर नुक्ताचीनी की है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में एक गैर मकामी जौहरी को नई दिल्ली की तरफ से 9 माह पहले मुतारिफ कराए गए नए कानून अकामत के तहत इलाके की शहरियत इख्तियार करने पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने हलाक कर दिया। मकतूल 70 साल सतपाल नस्चिल का ताल्लुक भारतीय पंजाब से था और वो नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर के गरमाई सदर मुकाम श्रीनगर में गुजश्ता 4 दहाइयों से सोने और जेवरात की तजारत कर रहे थे। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में सरगर्म एक अस्करी तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट या मजामती महाज ने जौहरी को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल की और इल्जाम लगाया कि सतपाल निश्चल जैसे लोग जिन्होंने नए कानून अकामत के तहत शहरियत की सनदें हासिल की हैं, दरअसल भारत की हिंदू कदामत पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के एजेंट हैं। तंजीम के एक बयान में कहा गया है कि उसे ऐसे तमाम लोगों के कवायफ मालूम है और उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। तफसीलात श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
नामालूम मुसल अफराद ने इख्तिताम हफ्ता श्रीनगर के एक मसरूफ तजारती इलाके सरायबाला में भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक जौहरी सतपाल निश्चल को नजदीक से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा था कि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आया ये कत्ल तजारती या जाती रंजिश का नतीजा है या फिर दहशतगर्दी का वाकया। अब भारतीय निजाम कश्मीर में सरगर्म एक अस्करी तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF ने 70 साल जौहरी को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि उसे मुतनाज इलाके में नई दिल्ली की तरफ से करीबन 1 साल पहले मुतारफ कराए गए नए अकामती कानून के तहत शहरियत का सनद हासिल करने और मुबैन तौर पर गैर मनकूल जायदाद खरीदने पर सजा दी गई। TRF ने इल्जाम लगाया कि सतपाल निश्चल जैसे लोग जिन्होंने नए कानून अकामत के तहत शहरियत की सनदें हासिल कर ली हैं, दरअसल भारत की हिंदू कदामत पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के एजेंट है और इसकी उस मुहिम का एक हिस्सा जिसका मकसद इसके बकौल इस मुस्लिम अक्सरती इलाके की आबादियात को तब्दील करना है। तंजीम के बयान में कहा गया कि इसे ऐसे तमाम लोगों के नाम पते और दूसरे कवायफ मालूम हैं और उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। भारतीय हुकूमत ने अगस्त 2019 में अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी को खत्म करके रियासत को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल वाले 2 हिस्सों में तकसीम किया था। उसके कोई 9 माह बाद जम्मू और वादी कश्मीर के लिए जो अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहलाते हैं एक नया कानून अकामत तश्कील दिया गया जिसने साबिका रियासत में जिसमें लद्दाख का खत्ता भी शामिल था 1927 से लागू स्टेट सब्जेक्ट लॉ की जगह ले ली। स्टेट सब्जेक्ट लॉ के तहत जम्मू कश्मीर के सिर्फ पुश्तनी या हकीकी बाशिंदे ही रियासत में गैर मनकूला जायदाद खरीद और बेच सकते और सरकारी मुलाजमतें हासिल कर सकते थे। नए कानून अकामत के तहत जम्मू कश्मीर में 7 से 15 साल तक रहने वाला कोई भी शख्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मुस्तकिल अकामत की सनद हासिल करने का हकदार है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों और लीडरों ने जिनमें साबिक वज़ीरे आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं सतपाल निश्चल के कत्ल की मजम्मत की है और इस वाकये की गैर जानबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर अशोक कोल ने कहा कि सतपाल का कत्ल इंसानियत का कत्ल है और उस वाकये पर कश्मीर की मखसूस शिनाख्त जो कश्मीरियत के नाम से मासूम है शर्मसार है।
ये जिसने किया है वो इंसान नहीं हैवान है और जिसने ये करवाया है वो इंसानियत नहीं है वो हैवानियत है। कश्मीरियत जिसको कहते हैं उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी चपात है और मैं उनको ये चेतावनी देता हूँ कि इससे कोई यहाँ कश्मीर में आने से रुकेगा नहीं।
यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
एक मंसूबे के मुताबिक चीन के एक बड़े दरिया पर सुपर डैम बनाने से भारत और बांग्लादेश में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारत और चीन के दरमियान पहले से कशीदगी चल रही है, जबकि बांग्लादेश का ज्यादातर इन्हिसार इस दरिया से हासिल होने वाले ताजा पानी पर है। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने जाने वाले चीन में दरिया यारलिंग पर बड़ा डैम बनाने के मंसूबे का ऐलान नवम्बर में चीन की पावर कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की जानिब से किया गया, तहम अब तक इस मंसूबे का आगाज नहीं हुआ।
हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पता है youtube.com/urduvoanews।
सदर ट्रंप ने अमरीकी रियासत जॉर्जिया के ओहदेदारों से हफ्ते के रोज टेलीफोन पर बात करते हुए कहा है कि उनके लिए इतने वोटों का बंदोबस्त करें जो नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के मुकाबले में उन्हें फतह दिला सकें। इस गैर मामूली फोन कॉल में सदर ट्रंप ने जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गुफ्तगू की है, जिसकी रिकॉर्डिंग वाशिंगटन पोस्ट ने हासिल की और इसे इतवार के रोज जारी कर दिया गया। असद नजीर की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत जॉर्जिया के इलेक्शन ऑफिशियल को फोन करके उन्हें सदारती इंतखाब का नतीजा बदलने पर जोर दिया है। सदर ट्रंप ने हफ्ते को जॉर्जिया के इलेक्शन अफसर और रिपब्लिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रेड रेफनेसबर्गर को फोन करके कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए 11,780 वोटों का इंतजाम करें ताकि हम रियासत में जीत सकें। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने सदर ट्रंप और इलेक्शन अफसर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो हासिल कर ली है और इतवार को इस गुफ्तगू को शाया कर दिया है। एक घंटा तवील इस गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने ब्रेड पर हमले किए और इन्होंने रियासत में तीन मुख्तलिफ मकामात पर वोटों की गिनती की दुरुस्तगी पर एतराज उठाया। जॉर्जिया के इलेक्शन हुकाम से होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक सदर ट्रंप ने इतवार को एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने ब्रेड रेफनेसबर्गर से फुल्टन काउंटी में होने वाले वोटिंग फ्रॉड पर बात की थी। सदर ट्रंप के बकौल ब्रेड उनके सवालात के जवाब नहीं दे सके और उनके पास मुर्दा लोगों के वोट डालने, गलत बैलेटिंग और खुफिया बैलेट की जालसाजी से मुतालिक कोई जवाब नहीं था। सदर ट्रंप की ट्वीट के बाद ब्रेड रेफनेसबर्गर ने अपनी जवाबी ट्वीट में कहा कि काबिले एहतराम सदर ट्रंप, आप जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं, जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। इलिनॉय के रिपब्लिकन सेनेटर एडम किंसिंगर ने इस कॉल पर रद्दअमल देते हुए ट्विटर पर कहा कि ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त इकदाम है, इसकी रोशनी में इलेक्शन के नतीजे पर एतराज करने वाला कोई भी रुकन कांग्रेस साफ जमीर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक रुकन एडम शिफ्ट ने ट्रंप के इकदाम को ताकत का तहकीर आमेज इस्तेहसाल करार दिया जो इम्कानी तौर पर मुआवजे के काबिल है। अमरीका की नौ मुंतखब नायब सदर कामला हैरिस ने सदर ट्रंप की जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मंजरे आम आने के बाद अपने रद्द अमल में कहा कि ये सदर की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल का खुला इजहार है। वो जॉर्जिया में सेनेट की दो नशिस्तों पर दूसरे मरहले के इलेक्शन में वोटिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम के जलसों से खिताब कर रही थीं। रियासत जॉर्जिया में 1992 के इंतखाबात के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने जॉर्जिया में पॉपुलर वोट हासिल करते हुए तमाम 16 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में जो बाइडन ने मजमूई तौर पर 306 और सदर ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अगर रियासत जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल वोट सदर ट्रंप को मिल भी जाएं तो इनके मुकाबले में बाइडन के इलेक्टोरल वोट की तादाद मुल्क का सदर बनने के लिए दरकार मतलूबा तादाद 270 से ज्यादा है। सदर ट्रंप इंतखाबात में मुसलसल धांधली के इल्जाम आयद कर रहे हैं और नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाने की तैयारी में मसरूफ हैं। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
امریکہ کے ایوان نمائندگان کے 100 سے زائد ارکان اور ایک درجن کے قریب سینیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ الیکٹورل ووٹس کی تصدیق کے عمل کو روکنے کی کوشش کریں گے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں فاتح قرار دیا گیا۔ صدارتی انتخاب کے نتائج کے مطابق صدر ٹرمپ کے 232 کے مقابلے میں 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ ان الیکٹورل ووٹس کی تصدیق حتمی نتائج کے اعلان کے لیے آخری مرحلہ ہے، اور اگر ان نتائج کی تصدیق ہو جاتی ہے تو جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، جو غالب امکان ہے کہ ایوان نمائندگان میں الیکٹورل ووٹوں کی تصدیق کا عمل با آسانی مکمل ہو جائے گا۔ تاہم سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، لیکن اقلیتی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کے علاوہ متوقع طور پر کچھ ریپبلکن سینیٹر بھی الیکٹورل ووٹوں کی تصدیق کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، جو امکان ہے کہ تصدیق کا عمل سینٹ میں بھی منظور کر لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایوان نمائندگان اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کے روز منعقد ہوگا، جس کی صدارت نائب صدر مائک پینس کریں گے۔ مائک پینس کے چیف آف سٹاف مارک شارٹ نے ایک بیان میں کہا کہ نائب صدر پینس لاکھوں امریکی لوگوں کے ان خدشات کی حمایت کرتے ہیں کہ انتخاب میں دھاندلی اور بے قاعدگیاں کی گئیں۔ اس سے قبل امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں انتخابی نتائج کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ امریکہ کے تمام 10 حیات سابق وزرائے دفاع نے ایک مشترکہ آرٹیکل میں نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کی کسی کوشش میں فوج کو استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق پینٹاگون کے سابق سربراہان نے، جن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں شامل ہیں، اتوار کے روز واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک اوپینین آرٹیکل میں اپنے نام درج کیے اور کہا کہ الیکشن کے نتائج پر سوال اٹھانے کا وقت نکل چکا۔ آرٹیکل میں انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کے نازے حل کرنے میں فوج کو انوالو کرنا ملک کو خطرناک غیر قانونی اور غیر آئینی ٹیریٹری میں لے جائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے رکن نینسی پلوسی اتوار کے روز چوتھی مدت کے لیے ایوان کی سپیکر منتخب ہو گئیں، تاہم اس مرتبہ انہیں ڈیموکریٹ ارکان کی کم اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی اور انہیں نئے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ ڈیموکریٹ جماعت 170ویں ایوان نمائندگان میں بڑی کم اکثریت رکھتی ہے، یعنی 211 ریپبلکن ارکان کے مقابلے میں 222 ڈیموکریٹ ارکان۔ چند ارکان نے ووٹ نہیں دیے کیونکہ چند کورونا وائرس کی زد میں آ گئے تھے اور کچھ دیگر امراض کا شکار ہوئے۔ 80 سالہ نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی 2 سالہ مدت کے بعد ایوان نمائندگان کی سپیکر کی خواہش نہیں رکھتی۔ اور آئیے اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار آپ کو سناتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں وبا کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ دوسری طرف ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ سے جنوبی کیلیفورنیا کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑنے لگی۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد اب تک اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں وبا کے باعث سب سے زیادہ 38,000 ہلاکتیں ریاست نیو یارک میں ہوئیں، جبکہ کیلیفورنیا میں اب تک 26,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ امریکہ میں کرونا ویکسین لگائے جانے کا عمل بھی جاری ہے، اور صحت کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC کا ہفتے کے روز کہنا یہ تھا کہ اب تک 42 لاکھ سے زائد خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ 1.3 کروڑ خوراکیں تقسیم ہوئی ہیں۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
جانز ہاپکنز یونیورسٹی کا تازہ ترین ڈیٹا بتاتا ہے کہ دنیا بھر سے رپورٹ ہونے والے 8.46 کروڑ کیسز میں سے 1/4 کیسز امریکہ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایسوسیٹڈ پریس نے خبر دی ہے کہ عالمی وبا کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی وجہ سے جنوبی کیلیفورنیا کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑنے لگی ہے۔ وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے کہا جا رہا ہے کہ مردہ خانوں میں جگہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ ان کے پیاروں کی لاشیں رکھنے سے قاصر ہے۔ کیلیفورنیا میں مردہ خانوں کی ایسوسی ایشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کورونا وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کے باعث ان کے پاس جگہ ختم ہو گئی ہے۔ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں قائم کانٹیننٹل فیونرل ہوم کے سربراہ ماگنا میکڈونالڈو کا کہنا ہے کہ وہ اس پیشے سے گزشتہ 40 سالوں سے منسلک ہے، اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی خاندان سے یہ کہیں گے کہ وہ ان کے پیاروں کی لاشیں نہیں رکھ سکتے۔ ماگنا نے مزید ریفریجریٹرز بھی کرائے پر حاصل کیے ہیں تاکہ لاشوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ گنجائش کم پڑنے پر کیلیفورنیا کے مردہ خانوں کی انتظامیہ ایک دوسرے کو کالز کر کے ڈیڈ باڈیز رکھنے کی درخواستیں کر رہے ہیں، تاہم ان کی طرف سے ہر بار یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ کیلیفورنیا میں فیونرل ڈائریکٹر ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر باب ایچرمن کا کہنا ہے کہ تدفین کے پورے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ان کے بقول عام حالات میں تدفین میں 1 یا 2 دن لگتے تھے، تاہم اب اس میں 1 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ کا وقت لگ رہا ہے۔ لاس اینجلس میں وبا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز ہو چکی ہے اور اسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی ہے، جبکہ مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کے باعث بنیادی سہولیات کی فراہمی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب دسمبر کے آخری تاریخ تک امریکہ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تقریباً 28,00,000 لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے، جبکہ حکومت نے دسمبر کے دوران 2,00,000,000 افراد کو ویکسین دینے کا ٹارگٹ مقرر کیا تھا۔ نرسنگ ہوم میں رہائش پذیر افراد کے پاس ویکسین پہنچنے کی رفتار ان لوگوں کے مقابلے میں کافی سست رہی جن کا شمار کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والوں کی اولین صف میں کیا جاتا ہے۔ بیماریوں سے احتیاط اور کنٹرول کے ادارے نے بتایا ہے کہ دسمبر کی 30 تاریخ تک تقریباً 1,70,000 ایسے افراد کو ویکسین دی جا چکی تھی جو دائمی بیمار ہیں اور نرسنگ ہوم میں رہ رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے 22,00,000 خوراکیں فراہم کی گئی تھی۔ وفاقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اب تک امریکی ریاستوں کو فائزر اور موڈریا کے 1,40,00,000 خوراکیں مہیا کی جا چکی ہیں، جبکہ دسمبر کے دوران 2,00,000,000 خوراکوں کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ دسمبر کے شروع میں عہدیداروں کا کہنا تھا کہ وہ سال کے اس آخری مہینے میں 4,00,000,000 خوراکوں کا بندوبست کریں گے، جو 2,00,000,000 امریکیوں کو لگانے کے لیے کافی ہوں گی، کیونکہ ہر شخص کو 3 ہفتوں کے وقفے کے ساتھ 2 خوراکیں دینے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایف ڈی اے کے کمشنر سٹیفن ہارن نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ گزشتہ سال کے آخر تک 2,00,000,000 امریکیوں کو ویکسین لگانا ایک حقیقی ٹارگٹ تھا۔ عہدیداروں نے کوئی وعدہ کیے بغیر کہا ہے کہ وہ جتنی زیادہ ممکن ہو ویکسین کی خوراکیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ویکسین کی جتنی خوراکیں بھیجی جا رہی ہیں اتنی ہی تعداد میں ان کا ذخیرہ بھی رکھا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے دوسری خوراک کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکہ میں تقریباً 2,00,000,000 ہیلتھ ورکرز کو 14 دسمبر سے کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے شروع کیے گئے تھے، جن میں نرسنگ ہومز میں رہنے والے لگ بھگ 30,00,000 افراد بھی شامل تھے جنہیں ترجیحی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ بیماریوں سے بچاؤ کے ادارے نے کہا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 5,00,000,000 افراد کو ویکسین دی جائے گی، جن میں پولیس، ٹیچرز، لازمی سروسز کے ارکان اور 75 سال سے زیادہ عمر کے لوگ شامل ہیں۔
برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اب جبکہ COVID-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، غالباً لاک ڈاؤن کی سخت تر پابندیاں نافذ ہو سکتی ہیں، تاہم سکول محفوظ ہیں اور بچوں کو جہاں جہاں اجازت ہو سکول جانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ برطانیہ میں COVID-19 کے کیسز ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی تعداد وائرس کے ایک نئے زیادہ تیزی سے پھیلنے والے ویریئنٹ کی وجہ سے مزید بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے لندن اور اس کے ارد گرد سکول دوبارہ کھولنے کے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں، لیکن ٹیچنگ یونین زیادہ بڑے پیمانے پر سکولوں کی بندش چاہتی ہیں۔ انگلینڈ کا بیشتر حصہ پہلے ہی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور نیشنل ہیلتھ کیئر سسٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ریجنل ریگولیشنز کے ایک 4-tier سسٹم کے تحت رہ رہا ہے، لیکن بی بی سی کے ایک انٹرویو میں جب جانسن سے ان خدشات کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ سسٹم وائرس کو کنٹرول کرنے میں ممکن ہے کافی ثابت نہ ہو، تو انہوں نے کہا افسوس ہو سکتا ہے پابندیاں مزید سخت ہونے والی ہوں۔ چین کے ایک چوٹی کے طبی ماہر کا اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کرونا وائرس کے خلاف بننے والی ویکسین وائرس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے خلاف غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ چین کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے چیف ایکسپرٹ وائنگ ہوا چنگ نے بتایا کہ وائرس میں ہونے والی تبدیلیوں کے باوجود یہ ویکسین مؤثر ثابت ہوگی۔ وائنگ کا کہنا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق وائرس میں ہونے والی نئی تبدیلیوں سے ویکسین کے مؤثر ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور اسرائیل میں ہزاروں افراد نے 2 جنوری کو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی مبینہ بدعنوانی اور کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا سے نمٹنے میں سستی پر احتجاج کیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر ہوا۔ متعدد اسرائیلیوں نے نیتن یاہو کی جانب سے کرونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے میں سستی کا الزام عائد کیا ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ کے وزراء کھلے عام اس بات پر الجھ رہے ہیں کہ عالمی وبا سے کس طرح نمٹا جائے۔ دسمبر میں پارلیمان کی جانب سے بجٹ کی منظوری میں ناکامی کے بعد مقررہ وقت سے پہلے اب مارچ میں انتخابات منعقد ہوں گے، جس سے نیتن یاہو کے لیے نئے چیلنجز سامنے آئیں گے۔ اور امریکہ نے مشرق وسطی میں فعال بحریہ کے ایک طیارہ بردار کیریئر کو واپس بلانے کا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے اور اس کے لیے ایران کے ساتھ کشیدگی کا حوالہ دیا ہے۔ امریکہ کے نگران وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ایرانی لیڈروں کی طرف سے صدر ٹرمپ اور دوسرے امریکی عہدیداروں کے خلاف جاری کی گئی حالیہ دھمکیوں کے تناظر میں کیا گیا۔ ملر نے کہا کہ یو ایس ایس نمتس اب امریکی سینٹرل کمان کی کارروائیوں کی حدود والے علاقے میں ہی رہے گا اور کسی کو امریکہ کے عزم پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ نگران وزیر دفاع نے اس سے قبل گزشتہ کہا تھا کہ نمتس 10 ماہ کی تعیناتی کے بعد وطن واپس آ جائے گا۔ اور مغربی افریقہ کے ملک نائجر میں ہمسایہ ملک مالی کی سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے حملوں میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے. سیکورٹی حکام نے ہفتے کے روز تصدیق کی کہ مالی سے ملک دو سرحدی دیہات میں ان حملوں کے دوران عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق ایک سیکورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عسکریت پسندوں کے حملے میں ایک ہی گاؤں کے 49 افراد کو ہلاک جبکہ 17 کو زخمی کر دیا گیا. وزارت داخلہ کے ایک اور سینئر عہدیدار نے کہا کہ ایک اور گاؤں میں کیے گئے حملے میں 30 شہری ہلاک ہو گئے. رائٹرز کے مطابق حکومتی عہدیدار ان ہلاکتوں سے متعلق موقف کے لیے دستیاب نہیں تھے. آسٹریلیا نے 140 سال بعد اپنے قومی ترانے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ آسٹریلوی حکومت نے آبائی لوگوں کی تاریخ کی عکاسی کرنے والی تبدیلی کو قومی یکجہتی کے لیے خیر سگالی کا اقدام قرار دیا. آسٹریلیا میں طویل عرصے سے ہزاروں برسوں سے آباد مقامی لوگوں کی تاریخ کو ایڈوانس آسٹریلیا فیر نامی قومی ترانے میں شامل کرنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. 1984 تک آسٹریلیا کا قومی ترانہ برطانیہ کا گاڈ سیو دا کوئن تھا. اس سال کے بعد ایڈوانس آسٹریلیا فیر کو ملک کے قومی ترانے کے طور پر اپنا لیا گیا تھا. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں لیے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. پاکستان نے چین سے ویکسین خریدنے کی منظوری دے دی ہے اور اب حکومت عوام کو ویکسین لگانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. نفیسہ ہود بھائی نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان نے چین کی کمپنی سائنو فارم سے کورونا وائرس کے خلاف ویکسین خریدنے کے اعلان کے بعد ویکسینیشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. واضح رہے کہ اس کے ساتھ ہی چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ سائنو فارم ویکسین مارکیٹ میں لائے گا. چین کے فراہم شدہ ڈیٹا کے مطابق سائنو فارم ویکسین کی افادیت 79.34% ہے جو امریکہ کی فائزر ویکسینز کی افادیت سے کم ہے. باہر کے پاکستان میں سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ویکسینز کی بکنگ کر دی گئی ہے اور اب سال کے بیچ تک ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سلسلے میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے رکن اور بلوچستان میں ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ڈاکٹر احسن احمد لاڑک نے بتایا کہ پاکستان نے ویکسینیشن کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کی ہے.
پورا ورک آؤٹ پلان تیار ہوا ہے کہ کیا ٹارگیٹس ہیں اور کیا ڈیٹا کیلکولیٹ ہوا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کا اور جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں, جو سیریس پیشنٹ, جو اپنی ٹارگیٹ پاپولیشن ہے, جو کوموربیڈیٹی ہے, یہ ایک رف ڈیٹا کمپائل ہوا ہے اور باقاعدہ اس کی اویلیبل ہے کیا ڈوزز ہیں اور اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے. کمیٹیز بنی ہیں پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کہ کیسے سپلائی چین اور یہ ساری چیزیں کیسے مینٹین ہوگی.
چائنا نے اپنی ویکسین ٹرائلز کیے ہیں, پاکستان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے اور وہاں پتہ چلا ہے کہ کتنی سائنو فارم ویکسین کی افادیت رہی ہے؟
ہاں ڈیفینیٹلی انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ڈیسیجن ہے اٹس گڈ کہ آپ کو مارکیٹ سے ویکسین کتنی جلدی اور کہاں سے ملتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاہے آپ کو فائزر سے ملے یا کہیں اور سے ملے یا موڈرنا سے ملے, یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اویلیبلٹی آف ویکسین ٹائملی اور فیسلیٹیشن کتنی جلدی ہو جاتی ہے.
یہ تھے بلوچستان میں این سی او سی کے رکن ڈاکٹر احسن احمد لاڑک. دوسری طرف شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ڈاکٹر طاہر روہیل کا کہنا تھا کہ چین نے سائنو فارم کا ڈیٹا ابھی تک طبی برادری سے عالمی سطح پر شیئر نہیں کیا ہے اور جس کی وجہ سے سائنو فارم ویکسین پر سرسری معلومات ملی ہے.
چائنا کی ویکسین جو ہے وہ ایڈینو وائرس, جو ایک عام وائرس ہوتا ہے, اس کے اوپر کرونا وائرس کو لوڈ کر کے اس کے اوپر سوار کر کے جسم میں ڈالا جاتا ہے. تو بہت سی پرانی ویکسین جو ہیں وہ اس طرح سے بنتی ہیں اور وہ کارآمد ہوتی ہیں, لیکن یہ جو فائزر کی ویکسین ہے وہ ایم آر این اے, آپ کو بتایا یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس کو فائزر کی ٹیکنالوجی کو اسکیل اپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جو اڈینو وائرس یا چائنا کی جو ویکسین کا جو طریقہ ہے اس کو بڑھانے میں، ہزاروں کو، لاکھوں اور لاکھوں کو، ملینز اور ملینز کو بلینز پہ لانے میں مشکلات ہوتی ہیں.
لیکن جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت ویکسینز کی بہت زیادہ طلب ہے، تو اس لحاظ سے جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سائنو فارم حاصل کرے، آپ کے خیال میں یہ کتنا ایک بہتر فیصلہ تھا؟
میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی جو چیز اویلیبل ہے اور جو حالات چل رہے ہیں اور جو مشکلات ہو سکتی ہیں اکانومی کو، لوگوں کو، اور جو چائنا کی ویکسین جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے، چائنا خود جو ہے وہ اس میں پیسہ لگا کے اس کی قیمت کو کم رکھ رہے ہیں، لے سکتے، تو پاکستان کے لحاظ سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے. یہ بھی عموماً رائے پائی جاتی ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں کہ وائرس کے خلاف جو بھی ویکسینز آئیں گی وہ کامیاب ہوں گی. وہ یہ وہ کوئی وائرس اتنا زوردار ہے، ایک لحاظ سے ویکسین ڈیفائنگ وائرس جس کو کہتے ہیں وہ نہیں. شروع میں ایف ڈی اے کا گول تھا کہ جو 50% سے اوپر ویکسین کامیاب ہو جائے اس کو ہم کامیاب سمجھیں گے.
یہ تھے شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ڈاکٹر طاہر روہیل، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
آج ہم نے آپ کو رپورٹ سنوائی کہ پاکستان میں اب سکولوں کو کھولا جا رہا ہے. یہاں امریکہ جو تعلیم کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، لیکن کرونا وبا کے دوران پتا چلا کہ یہاں کے نظام تعلیم میں کئی سقم موجود ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران امریکہ میں بھی بچوں کی تعلیم بے حد متاثر ہوئی. ریاست ورجینیا کے وزیر تعلیم عاطف کرنی اسد اللہ خالد کے ساتھ بات چیت میں بتا رہے ہیں کہ اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
فیئرفیکس کاؤنٹی جو ہے سب سے لارجسٹ ڈویژن ہے، اس میں 14% بچے جو ہیں پورے ورجینیا کا اسٹیٹ لیں تو تقریباً 188,000 ہیں. تو اس میں سے کافی بچے جو ہیں گھر پہ اسکولنگ کر رہے ہیں، جن کی فیملیز نے مطلب ان کو پل آؤٹ کر لیا تھا اسکولوں سے کیونکہ اسی وجہ سے. وہ صرف فیئرفیکس میں نہیں مگر آپ پورے امریکہ میں اگر دیکھیں تو بچوں کو کافی لرننگ لاس ہوا ہے کیونکہ وہ ورچوئل سیٹنگز میں کام کر رہے ہیں. تو ہماری جو ریسرچ جو نئی ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ جو بچے جو ہیں ارلی اسٹیجز میں ہیں اپنی لائف میں وہاں سب سے زیادہ جو ہے دقت ہو رہی ہے اور ڈسٹرپشن ہو رہا ہے. ویکسین جب ڈپلوئے ہوئے گی تو ہم جو ہیں ہم لوگوں کو یہ سولوشنس امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں بچے جو ہیں اسکول جو ہے نارملی ختم ہوتا ہے تقریباً جون میں، تو ایکسٹینڈ اگر اسکول کر دیں جیسے 20 یا 30 دن اسکول ایکسٹینڈ کر دیں، یا ہفتوں میں یا ویکینڈس پہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ لرننگ لاس جو ہیں وہ ریکور کر سکتے ہیں.
اس وقت جو اسٹوڈینٹس گریجویٹ ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں بیکاز ڈفرینٹ پیٹرن پہ جو ریسرچ بھی اور اس پیٹرن پہ جس طرح سے اوپینین بھی آتی ہے یہ والا جو لاٹ ہے جو گریجویشن پہ گریجویٹ کر کے اسٹوڈینٹس چاہیں گے وڈ اٹ بی لائک سیم لاٹ ہوگا اسی طرح کے اسٹوڈینٹس جو پہلے سے جا رہے تھے اور مارکیٹ ان کو کیا اسی طرح سے ایکسیپٹ کرے گی یا ہائر اسکولز اسی طرح سے ایکسیپٹ کریں گے؟
جی ہاں، تو ابھی جو کالج اور یونیورسٹیز ہیں اس سال بہت ساری وہ لوگ جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایس ای ٹیز وغیرہ ہوتے ہیں یا اے سی ٹی ٹیسٹنگ وہ یا تو ویو کر رہے ہیں یا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس کا وہ جو انالیسس کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں کہ ان کا کیا مارکس آئے تھے، گریڈس کیا آئے تھے، تو جی پی اے جو کراتا ہے نا تو وہ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر. تو ہمارے ورجینیا میں جب یونیورسٹیز ہیں جب میں ان سے بات کر رہا ہوں تو وہ لوگ بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ صرف اس سال کے لیے نہیں اگلے سال کے لیے بھی وہ لوگ جو ہیں اسٹوڈینٹس کا جو انالیسس کریں گے تو اس میں جی پی ایس دیکھیں گے ایز اپوز ٹو جو ایس ای ٹیز دیکھتے ہیں. مگر وہ ایک طرح سے لانگ ٹرم اچھا ہے کیونکہ بہت ساری ریسرچ جو ہے سالوں بھر کی ریسرچ دکھاتی ہے کہ اگر آپ کو اسٹوڈنٹس کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے نا تو صرف ایک ٹیسٹ اسکور کی وجہ سے آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ اسٹوڈنٹ کی ابیلٹیز کیا ہیں، وہ مطلب کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. تو وہ پوری پکچر جو ہے مطلب دیکھنی پڑتی ہے اسٹوڈینٹس کے لیے. تو اس طرح یونیورسٹیز ایڈجسٹ کر رہی ہیں اور آئی تھنک یہ سولوشن جو تقریباً لانگ ٹرم رہے گا.
یہ تھے امریکی ریاست ورجینیا کے وزیر تعلیم عاطف کرنی اسد اللہ خالد کے ساتھ بات چیت میں بتا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے دوران امریکہ میں بچوں کی تعلیم جو بہت متاثر ہوئی ہے تو اس خلا کو اب کیسے پورا کیا جا سکے گا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گزشتہ 5 عرصوں سے کیوبا کی جانب امریکہ کی پالیسیوں میں کیوبا کے عوام کی زندگیوں کے ہر پہلو پر وہاں کی حکومت کی ہولناک پابندیوں کا عنصر شامل رہا ہے. مغربی کوریلس کے امور کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ سفیر مائیکل کوزاک نے کیوبا میں انسانی حقوق سے متعلق حالیہ خصوصی بریفنگ میں کہا کہ ہر امریکی انتظامیہ کو ایک ہی قسم کے مسئلے کا سامنا رہا ہے اور وہ اسے حل کرنے کے طریقوں پر غور کرتی رہی ہے. برسوں سے امریکہ کیوبا پر اس کوشش میں اقتصادی تعزیرات نافذ کرتا رہا ہے کہ اس کی حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جا سکے کہ وہ انسانی حقوق، سول سوسائٹی اور ہمہ گیریت کے حوالے سے اپنے طرز عمل میں نرمی پیدا کرے. سفیر کوزاک نے کہا کہ یہ طریقہ کار محض جزوی طور پر کامیاب رہا، اس لیے کہ کیوبا کی معیشت طفیلی نوعیت کی رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا انحصار کسی اور پر رہا ہے. ابتدا میں وہ ایسے ہولناک اور جابرانہ اقدامات نافذ کرنے میں کامیاب رہے جس نے ملک میں بیشتر کاروباریوں کو بھگا دیا اور جس کے نتیجے میں طلبہ تنظیمیں، اخبارات اور ہر شکل میں سول سوسائٹی ختم ہو گئی. گرچہ کیوبا کی معیشت تباہ ہو گئی لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ برسہ برس تک انہیں سوویت یونین سے بھاری بیرونی امداد ملتی رہی. ہم جانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے اس لیے کہ 1991 کے آخر میں جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو کیوبا کو مجبوراً مراعات دینی پڑی تاکہ اس کے عوام فاقوں کا شکار نہ ہو جائیں. قائم مقام معاون وزیر خارجہ کوزاک نے کہا کہ حکومت نے محدود پیمانے پر معیشت میں نرمی کی پالیسی اختیار کی. ملک کو اس سے فائدہ پہنچنا شروع ہوا، یعنی اس قسم کی آزادانہ سرگرمیوں سے اور کیوبا کے معاشرے سے حقیقی تبدیلی دیکھنے میں آئی. 1998 میں ہوگو شاویز وینزویلا میں اقتدار میں آئے اور انہوں نے کیوبا کو رعایتیں دینا شروع کی. قائم مقام معاون وزیر خارجہ کوزاک نے کہا کہ اس کے بدلے میں کیوبا کی حکومت نے شاویز حکومت کو اقتدار میں براجمان رہنے کے لیے مدد کی پیشکش کی اور پھر کیوبا نے فوری طور پر نرمی پر مبنی ان تمام اقدامات کو الٹا کر دیا اور اپنی زیادہ جابرانہ شکل کی جانب واپسی اختیار کر لی. اسی طرح کی اور دوسری نوعیت کی وجوہات کی بنا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ کاسترو کی حکومت کو ان وسائل سے محروم کر دیا جائے جو وہ کیوبا میں اپنے جبر و استبداد اور وینزویلا میں اپنی مضموم مداخلت کے اخراجات کے لیے استعمال کرتی ہے، اور ہم نے یہ کام کیوبا کی فوج، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف باضابطہ تعزیرات کے ذریعے کیا. قائم مقام معاون وزیر خارجہ کوزاک نے کہا کہ ہمارا مقصد کیوبا کی سول سوسائٹی اور نجی شعبے کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ کیوبا کی جابر حکومت کو. کیوبا سے رابطے کے لیے کیوبا کے عوام کے انسانی حقوق کا احترام امریکہ کے لیے بدستور لازمی نقطہ ہونا چاہیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں وبا کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. سعودی حکومت کی جانب سے پابندی کے خاتمے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے، اور پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق 18 جنوری کو 9ویں، 10ویں اور 11ویں جماعتوں میں تدریسی عمل شروع ہوگا. 25 جنوری سے پرائمری سے 8ویں تک اور 1 فروری سے جامعات اور دیگر اعلیٰ تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے ماچ میں ہزارہ برادری کے 11 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد لواحقین نے کوئٹہ میں مغربی بائی پاس کے قریب احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے. لواحقین نے ہلاک کانکنوں کی میتوں کو دفنانے سے انکار کرتے ہوئے وزیر اعظم سے واقعے کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے کل عدم تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما ذکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردی کے لیے مالی معاملت کے کیس میں لاہور سے گرفتار کر لیا ہے. اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ 5 جنوری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہا ہے اور افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کابل کی مذاکراتی ٹیم کو حکومت کی پوری حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔